احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی
و بعد ہم گفتیم آیاتی رو مدرس میشیم
اور ہم نے کہا تھا کہ علامات قیامت کے حوالے سے کچھ آیات بھی اشارہ کر رہی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے
اور رسیدیم به آیه یا آیات
اور پچھلے درس میں اس سے پچھلے درس سے بھی کہ کچھ آیات کو ہم نے پیش کیا
داستان جناب ذوالقرنین میں دو یعجوج و مأجوج سے سردی را که جناب ذوالقرنین ساخته
است این آیات کا تعلق ذوالقرنین سے یعجوج و مأجوج سے اور وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے اس سے متعلق تھی
این رو تذکر بدیم این که میگیم علامات قیامت معنیش این نیست دو سال دیگه قیامت برپا میشه نه نسبت سنجی بین نزدیکی و دوری در طول زمان میلیاردی باید حساب کرد یا میلیونی
یہ جب ہم قیامت کے نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ دو سال کے بعد اب قیامت ہونے والی ہے
نہ
ایسا نہیں ہے بلکہ کئی ملین سال کی جو اس جہان کی تاریخ ہے اس تاریخ جہان کے تناظر میں آپ کہیے کہ قیامت نزدیک ہے
و ما دورانهای مختلفی مختلفی رو در تاریخ جهان داریم
اور تاریخ عالم میں مختلف ادوار گزرے ہیں
خب پس یادتون باشد معنای این که میگیم قیامت نزدیک است این سه سال دیگه شروع میشه نه
پس اگر ہم کہتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آئندہ سال قیامت شروع ہوگی
معنی این است که ما داریم نزدیک میشویم
بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تاریخ جہان ہے اس میں اگر کل تاریخ جہان کی نسبت سنجی کی جائے تو اب قیامت کی طرف ہم زیادہ نزدیک ہیں
خب این رو دیگه حالا باید از باستان شناسان پرسید عمر جهان رو که چقدر است
اب یہ عالم کی عمر کتنی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ یا جا بنا بھی
خب
یہ جو آثار قدیمہ سے متعلق جو علم رکھنے والے افراد ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ دنیا کی تاریخ کو متعین کر سکتے ہیں یا نہیں
حالا ما می خواهیم وارد بحث بشیم
اب ہم بحث میں وارد ہونا چاہتے ہیں
ما در سه چهار مسئله بحث میکنیم
آج کی بحث تین چار مسائل سے متعلق ہے
به شرط اینکه خوب گوش بدید خسته کننده مسئله چاره ای هم
آج کی بحث اسی صورت میں آپ کے لیے مفہوم ہوگی کہ آپ اچھی طرح سنیں اور یہ گفتگو نسبتاً وزنی لیجیے
چاره ای نداری باید خستگی رو تحمل کنی هیچ چاره ای
اور کوئی راستہ نہیں ہے اسے آسان ہم نہیں بنا سکتے ہیں تحمل کرنا پڑے گا آپ کو
حالا ذوالقرنین چه کسی ہے از چه خاندانی ہے هفته قبل اجمالا بحث کرد
گذشته هفته میں اجمالا آپ کو بتایا گیا تفصیلات مختصرا کہ ذوالقرنین کون ہیں اور کس ملک کے ہیں
امروز امروز هم بنا داریم اجمال جلسه قبل رو خدمتتون عرض کنیم
اور آج بھی ارادہ ہے کہ گزشتہ بحث میں ذوالقرنین کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے.
اقوال مختلفی موجود.
بتا دیا کہ ذوالقرنین کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں.
اما این اقوال مال آدم هایی است که دنیا فکر کردند و
اور ذوالقرنین کے حوالے سے جس کسی نے بھی کوئی رائے دی ہے وہ رائے دینے والا فرد کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. دنیا میں مفکر شمار ہوتے ہیں.
دانشمندان به نام عالم انسانیت.
عالم انسانیت کے صاحب نام دانشور.
هفت قول که مشهور است و می شود به اعتماد عنایت کرد در مسئله موجود.
ذوالقرنین کون ہیں کہاں کے ہیں اس حوالے سے سات مختلف نظریات سامنے آئے ہیں جو قابل توجہ ہیں.
به شکل فہرست میگیم چون قابل بحث کردیم.
ان سات آراء کو فہرستوار پیش کریں گے اس لیے کہ اس کی بحث گزشتہ درس میں ہو چکی.
شایق او اول اول شاعران برجسته یمن از طایفه حمیر ذوالقرنین را از خود دانستند.
یمن که شعرا کے کلام کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے صاحب نام شعرا ذوالقرنین کو اپنا سمجھتے ہیں یعنی یمنی ہیں.
دو حسن ابن قطان کتابی دارد به نام شناخت کیهان.
حسن ابن قطان کی ایک کتاب ہے اختر شناسی کے نام سے. اس کتاب میں حسن ابن قطان نے کہا ہے
ایشون در دوران خودش جزء بزرگترین باستان شناسان و تاریخ نویسان.
یہ حسن ابن قطان اپنے زمانے کے نامور تاریخ نویس اور نامور آثار قدیمہ کے دانشور تھے.
میگوید ذوالقرنین از پادشاهان آشوری است.
ان کا نظریہ ہے کہ ذوالقرنین آشوری سلسلے بادشاہت کے ایک فرد ہیں.
نامش بلیتس هست و نام دیگر او اسکندر.
اس کا ایک نام بلیتس ہے اور دوسرا نام اسکندر ہے.
روح المعانی او رو فریدون خانده فرزند اسفیان فرزند جمشید پنجمین پادشاه پیشدادیان.
روح البیان میں ذوالقرنین سے مقصود بتا دیا گیا ہے کہ فریدون ہیں اور یہ بھی ایران کے سلسلے بادشاہت
پیشدادیان
اس سلسلے بادشاہت کے ہیں.
قول چهارم یادتون باشه اینا خلاصه کتاب هست دارم خدمتتون عرض کنم. قول چهارم قولی است که منصوب است به بعضی از صاحبان تفسیر از تابعین و صحابه.
چوتھا قول ان حضرات سے منصوب ہے کہ جو صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے تھے اور اہل تفسیر تھے ان کی رائے تھی.
او رو اسکندر مقدونی میدانند نہ اون اسکندر.
ان کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں کہ صحابہ یا تابعین کی جو اہل تفسیر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اسکندر مقدونی ہے وہ اسکندر نے جس کا ذکر پہلے ہو چکا.
مجمع البیان مرحوم طبرسی این قول را نسبت داده به معارف جبل.
مرحوم طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں اس رائے کی نسبت معاذ ابن جبل کی طرف دی ہے جو پیغمبر کے صحابی تھے. ان صحابی کی رائے یہ تھی
در منصور چه یک کتاب تفسیری بسیار ارزشمنده این قول را نسبت داده به قتاده.
اور در منصور میں یہ بھی تفسیر کی کتاب ہے اور بہت ہی ارزشمند کتاب ہے نسبت دی ہے قتادہ کی طرف. قتادہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں.
جناب این از اهل تفسیر جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا میگوید مراد از ذوالقرنین همین اسکندر مقدونی است که 13 سال شاگرد ارسطو بوده.
اور ابو علی سینا نے کتاب الشفا میں فرمایا ہے کہ ذوالقرنین سے مقصود یہی اسکندر مقدونی ہے جو کہ ارسطو کے شاگرد رہے ہیں.
امام فخر رازی مصر است بر این که قول شیخ الرئیس و ابن و قتاده و معاذ بن جبل درست است و مراد از قرآن از ذوالقرنین چیز اسکندر مقدونی است که شاگرد است.
امام فخر رازی نے کہا ہے کہ ابو علی سینا کی رائے وہی قتادہ اور معاذ بن جبل کی رائے ہو اور یہی رائے صحیح رائے ہے.
ببینید مسئله آسان نیست، پیچیده است. حالا سر پیچیدگی او رو آخر خواهم گفتا.
دیکھیں قرآن نے ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ذوالقرنین کون ہیں اسے معین کرنے میں اتنے سارے اقوال اور اتنے سارے دانشوروں کی آرا.
قول پنجم اسمعی در تاریخ العرب و قبل الاسلام. یک
پنجمہ قول اسمعی کا ہے اور یہ ان کی کتاب ہے العرب قبل الاسلام. اس کتاب میں یہ رائے پیش کی ہے.
ابن حشام در سیرے
ابن حشام نے اپنی سیرت النبی میں
و کتاب تیجان الملوک
اور تیجان الملوک یہ کتاب بھی ابن حشام کی ہے. اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے.
و ابو ریحان بیرونی در کتاب الآثار الباقیه
اور ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں
و نشوان ابن سعید حمیری در کتاب شمس العلوم
اور نشوان ابن سعید حمیری نے نشوان العلوم نے
شمس العلوم
اپنی کتاب شمس العلوم میں
ذوالقرنین را از ملوک تبایعی اضواء یمن دانسته. این غیر از اون قول شعرهای یمنی ها.
این کی رائے یہ ہے کہ یمن کے ایک قبیلہ اضواء ہے اس قبیلہ اضواء کا ایک فرد ہے. یہ قول شعرهای یمن والے قول کے علاوہ ہے.
و جناب مقریزی در کتاب الخطط والآثار
اور جناب مقریزی نے اپنی کتاب الخطط والآثار میں
بحث مفصلی کرده و دفاع کرده.
ایک تفصیلی بحث کے بعد اسی رائے کا دفاع کیا ہے.
و مرحوم شخص سید هبت الدین شهرستانی
اور مرحوم سید هبت الدین شهرستانی
آمده مفصل حرف زد.
انہوں نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے.
در جلسه قبل اجمالی از حرفای اینها رو گفتیم.
گذشته جلسه میں ان آراء کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا.
شش نظریه ابن خلدون.
چھٹا نظریہ اور چھٹا قول ابن خلدون کا ہے
کہ ابن خلدون میگه بابا این داستان یک قصه است نه بیشتر است.
ابن خلدون اپنے اس مخصوص ذوق کے مطابق فرما چکے ہیں کہ یہ تو ایک افسانہ ہے جس کے لیے کوئی واقعیت نہیں.
ابن خلدون ہر جا آمده تو مسائل اجتماعی بحث کرده، عالی بحث کرده، هر جا به مباحث تفسیری عمیق رسیده خراب کرده.
ابن خلدون نے جہاں پر بھی تاریخی بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے، اور جہاں پر بھی مسائل اجتماعی پر اچھی بحث کی ہے، اور جہاں پر بھی معاشرہ شناسی پر بھی اچھی بحث کی ہے، جہاں پر بھی یہ تفصیلی دقائق کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں تو خراب کیا ہے.
نظریہ ہفتم نظریه جناب ابوالکلام آزاد.
ساتواں نظریه برصغیر کے میناز دانشور ابوالکلام آزاد کا نظریه ہے
که این نظریه را فی الجمله پذیرفتند اهل دقت.
اور یہ جو نظریه ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے، اهل دقت نے اس نظریه کو قبول کیا ہے.
و انشاءاللہ خواهیم گفت که این نظریه هم احتمالا باطله،
اور ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ نظریه بھی احتمالا باطل ہے.
تا حدش درست ہے،
ایک حد تک صحیح ہے،
ولیکن خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه بابا ذوالقرنین کوروشه.
ان کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین وہی ایران کے قدیم بادشاہ ہیں، کوروش.
پس هفت قوم
پس سات مختلف آراء،
قولی که مقبول اهل دقت فی الجمله قول ابوالکلام آزاد،
اور ان سات اقوال میں اهل دقت نے فی الجمله جس نظریه کو زیادہ اہمیت دی ہے وہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہے.
تا اینجا کافیه اما صد کجاست؟
یہ سات اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہی کافی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اما وہ دیوار کے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ کہاں پر ہے؟
تفسیر شریف الدرالمنصور از ابن عباس نقل کرده.
الدر المنصور میں ابن عباس سے نقل کیا ہے.
دکو در منطقه ارمنستان و آذربایجان و دیواری در وسط اینها، اینجا صد موجوده.
ارمنستان اور آذربایجان میں دونوں کے درمیان دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار چنی گئی ہے.
بعضی ها گفتن آقا سد اسکندر دیوار چین.
سد بار نے کہا کہ سد اسکندر دیوار چین ہے
که 264 سال قبل از میلاد بنا شد.
264 سال قبل از میلاد، قبل از مسیح، یہ دیوار بنائی گئی ہے.
و آقای شین هوانگ تی این صد رو ساخته،
اور اس دیوار کو بنوانے والے حکمران شین هوانگ تی.
اون وقتی که اسکندر رفته به چین، او رو ترمیم کرده، مرمت کرده، بازسازی کرده تا بماند.
اسکندر جب چین گئے ہیں تو اس دیوار کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا ہے، اور اس کی طرف منظور ہے.
بیضاوی در تفسیرش حرف دیگر میزند.
قاضی بیضاوی نے اپنی کتاب تفسیر بیضاوی میں کچھ اور کہا ہے،
میگه دیواری است بلند به نام باب الابواب در ساحل بحر خزر.
ان کا کہنا ہے کہ بحر خزر کے ساحل پر ایک دیوار ہے بہت اونچی، اور اس کا نام باب الابواب ہے.
پس پیدا سه تا قول رو راجع به دیوار نقل کردیم، راجع به این صد نقل کردیم. قول ابن عباس،
یهان تک هم نے این قول صدر سکندر یا اس دیوار کے حوالے سے جو قرمین کی بنایا
قولی کہ دیوار صدر سکندر و دیوار چین میدونن
ایک قول وہ جو حدیث سے نقل کی گئی اور دوسرا وہ کہ جو دیوار چین بتایا گیا
قول بیزاوی
اور تیسرا قول قول بیزاوی ہے
و قول چهارم که قول جناب ابوالکلام آزاد خیلی هم پذیرفتن این است که سر موجود است در کوههای قفقاز که از بحر خزر تا دریای سیاه امتداد دارد.
این بقیه ما که قفقاز میں یہ دیوار موجود ہے بحر خزر سے لے کے
و به ایش میگن تنگی داریان
تا
دریای سیاه
تا فلکسی تر
درست که به ایش میگن تنگی داریان
اس کو تنگی داریان کہتے ہیں
پس اجمالا آدرس ہے این صد معلومه ها یادتون باشه اجمالا آدرس این صد معلومه
بس اجمالاً پتا چل گیا کہ یہ دیوار کہاں پر بنائی گئی ہے
خب مسئلہ سوم یعجوج و ماجوج کیان ہیں
تیسرا مسئلہ جو اس واقعے میں ہے وہ یعجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے یہ کون ہیں
در قرآن در دو سورے بحث از یعجوج و ماجوج
قرآن مجید میں دو سوروں میں یعجوج و ماجوج کا ذکر ہے
یکی در سوره کهف که خوندیم براتون که 16 آیه بود
این تذکره سوره کهف میں ہے که 16 آیه ہیں جو واقعے سے متعلق ہیں ان میں یعجوج و ماجوج کا تذکرہ آیا ہے
یکی هم سوره انبیاء آیه 92
اور ایک اور مقام پر بھی یعجوج و ماجوج کا تذکرہ آیا ہے وہ سوره انبیاء آیه
92 این آیه رو یادتون باشه به این آیه کار داره این آیه شاکلیه برای حل معما
یہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 ہے یہ سپر کی ہے اور ماسٹر کی ہے جو کہ جس کے بعد سے
حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج اون وقتی که یعجوج و ماجوج گشوده شدن بحث از صد نیست دارید تو گوش کنید یاد
اس آیت میں اس طرح سے حتی اذا فتح یعجوج و ماجوج جب یعجوج و ماجوج کو کھول دیا گیا
گشوده شدن و هم من کل حدبل ینسلون همانند سید از هر بلند جایی به طرف دیگر نقاط در حرکت هم
اور وہ سیلاب کی طرح سے ہر بلندی سے نیچے کی طرف بہ رہے ہوں گے یعنی جس طرح سیلاب بہتا ہے اسی طرح یہ لوگ آ رہے ہوں گے اوپر
ایک جمعیت کثیر سیلاسا بد از هر طرف یادتون باشه اینجا دیگه بحث از صد نیستا
کوش
کنید اینا
آیت کے الفاظ پر غور کریں کہ انہیں باندھا گیا جب انہیں کھولا جائے گا تو ہر بلندی سے ایسے آئیں گے جیسے سیلاب آ رہا ہو تو یہاں پر کسی دیوار کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے اس آیت میں
بعضی از فلمہ رو دیدیم کہ نشون میدن ہوں لیکن ہمیں چھوڑی ریزے ہاں من کل حدبین ینسلون
بعض فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لشکر عظیم دکھاتے ہیں جیسے پانی بہ رہا ہو اسی طرف اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں
این یعجوج و ماجوج که در قرآن آمده مخصوص قرآن نیست در ادیان دیگر هم و کتب دینی دیگر ملل هم اسمی از اونها آمده
یعجوج و ماجوج کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں کیا ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یعجوج و ماجوج کا ذکر ملتا ہے
در بعضی از کتب یهودیان آمده است به نام لوگ و ماگوگ. ماگوگ
بعض یهودیون که کتابون لوگ
گوگ و ماگوگ
گوگ ماگوگ گوگ ماگوگ که نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے.
در زبان یونانیان هم آمده گوگ و ماگوگ.
یونانیوں کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے گاگ ماگا.
خب مجموعه آنچه که در قرآن است، در تواریخ است، در کتب ادیان است، مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر قیم المیزان آمده خلاصه گیری کرده.
مرحوم علامه طباطبایی نے اپنی کتاب المیزان میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یہودیوں کی کتابیں، یونانیوں کی کتابیں، قرآن مجید، اسلامی آثار، ان سب میں ان کا جو تذکرہ ہے ان کو دیکھنے کے بعد خلاصہ پیش کیا ہے.
ایک آدمی کے نبوغ داره در فهم این مسائل،
اور علامہ ان مسائل کو سمجھنے میں نابغہ تھے.
میگه از مجموعه گفته های تورات خوب گوش کنید، اینا مسئله عادی نیست. ذوالقرنین در کمال ابهام و اجماله. اینو بهتون میگم یادتون باشه
که یه آپ کو پہلے پیشگی بتا دوں کہ ذوالقرنین کا ابهام برطرف نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر ابهام باقی ہے.
قرآن هم میگه سأتلو علیکم منه ذکرا، یک یادی از اون میکنیم، اجمال رو بر نمیدونیم.
اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ سَأَتْلُو عَلَيْهِمْ
عَلَيْكُمْ
عَلَيْكُمْ
مِنْهُ
ذِكْرًا، کہ میں تم پر اس کے بارے میں ایک اجمالی تذکرہ کروں گا.
حالا چرا خواہیم گفت؟
کیوں اجمالی تذکرہ ہوا ہے؟ تفسیر قرآن نے کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کے بارے میں ہم بعد میں بیان کریں گا
انشاءاللہ. حرفی کے میزانیم درست
انشاءاللہ جو ہم رائی دے دیں گے وہ درست ہو.
علامه طباطبایی میفرماید از مجموعه گفته های تورات استفاده می شود که یأجوج و مأجوج گروه یا گروه هایی بودن که در دوردست‌ترین نقاط شمال آسیا همین منطقه قفقاز زندگی می کردن.
علامه فرماته هست که مجموعه کتابات جو یهودیون که همین تورات سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک مخلوق تھی جو کہ شمال ایشیا میں پائی جاتی تھی، قفقاز کا علاقہ،
قفقاز تابر طرف چین،
قفقاز سے چین تک اس ایریے میں بسنے والی ایک مخلوق تھی
کہ الان قرقیزستان و مغولستان و نام داره.
کہ یہ شمال ایشیا میں مطلب قرقیزستان، مغولستان اس طرح کے جو نام ہیں،
اونقدر جمعیتشون کثیر بود که مثل چشمه جوشان که می جوشد جمعیت می جوشیدن.
اون کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جس طرح سے بہنے چشمہ کوئی بہ رہا ہو، جب یہ نکلتے تھے تو ایسا اس طرح سے نکلتے تھے کہ جیسے مسلسل پانی بہ رہا ہے.
اینها چند بار حمله کردن،
انہوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا ہے.
یکیش 500 سال قبل از میلاد
ان کے حملوں میں سے ایک حملہ قبل از میلاد مسیح 500 سال پہلے
که مردم از کوروش خواستن نقل تاریخ از ایشون نه قول قبول نمی کنه. مردم از کوروش خواستن که برایشون سدی بنا کنند.
تو 500 سال قبل مسیح جب ان کا حملہ ہوا تو وہاں کے ستم رسیدہ لوگوں نے کوروش سے درخواست کی کہ ایک دیوار بنائی جائے تاکہ ان کے شر سے وہ محفوظ رہیں.
فر جملے تاریخ تأسیس سد و زمان حکومت کوروش رو فهمیدیم 500 سال قبل از بنا.
تو اگر یہ واقعات درست ہو تو اس بنا پر کوروش نے کب وہ دیوار بنائی اور کب یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا اس کی تاریخ ہاتھ میں آتی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ 500 سال قبل مسیح
در قرن 4 میلادی، یعنی 900 سال بعد از این سر باز اینا حمله کردن
اور قرن چهارم میلادی میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا
تحت زمامداری یکی از مغلها به نام آتیلا
اور مغلوں میں سے ایک سردار آتیلا نام ہے اس کا اس کی سربراہی میں حملہ کیا
چه تمدن روم رو منحدر میکردن
اس حملے میں انہوں نے روم کے تمدن کو توڑ دیا ہم منحدر کیا
در قرن 12 میلادی هم حمله کردن به فرماندهی چنگیز
اور 1200 مسیح میں 1200 سال بعد تولد مسیح میں بھی انہوں نے حملہ کیا
خب حمله کردن بعد کجا این رو بعدا خواهیم گفت
حمله انہوں نے کیا لیکن کس ایریا پہ حملہ کیا یہ بات میں بیان کریں گے
یادتون الان نمیگیم مناطقی رو که اینها گرفتن کاری نداریم فعلا
انہوں نے کن کن علاقوں کو فتح کیا
ہم
ذکر نہیں کرتے
سے تو حملے یکی 500 سال قبل از میلاد
پس تین حملوں کا تذکرہ ملتا ہے ایک 500 سال قبل از میلاد
یکی 400 سال بعد از میلاد
ایک اور حملہ ہوا وہ بعد از میلاد 400 سال
یکی ہم 1200 سال بعد از میلاد
اور ایک اور حملہ ہوا 1200 سال بعد از میلاد تاریخوں کو
سے حملے این جمعیت کثیر جنگجو چین رو تسخیر کردن حالا میگم
اس جمعیت کثیر نے اور اس جنگجو قوم نے چین کو بھی فتح کر لیا
کشورهای وسط آسیا رو گرفتن
اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان پر بھی قبضہ کیا
خاور نزدیک رو گرفتن
اور مشرق قریب کون سا ایریا ہوتا ہے خاور نزدیک خاور میانا
از آنجا
مشرق وسطا پر بھی قابض ہوئے
از آنجا به شمال اروپا حملے بردن
اور وہاں سے شمالی یورپ پر بھی حملہ آور ہوئے
بعضی از اونا در اون اراضی متوطن شدن، موندن، اهل صنعت و زراعت شدن
این میں سے کچھ وہی پر شمال یورپ میں رہے اور وہاں کے لوگوں کی طرح زندگی گزارا اور وہاں متمدن ہو گئے
علامه طباطبایی می فرماید اغلب ساکنان اروپای شمالی اروپای شمالی همین اقوام آنچنانی مهاجم هم که رفتن اونجا متمدن شدن
علامه طباطبایی فرماته هست که شمالی یورپ که اکثر لوگ جو ابھی پائے جاتے ہیں وہ یہی مہاجمین ہیں جنہوں نے ہجوم کیا اٹیک کیا وہ وہاں پر رہے ہیں
بعد با ارمنستان بعد با ارمنستان ایران شام مصر حملہ کرتا
پھر انہوں نے ارمنستان پر حملہ کیا ایران پر حملہ کیا شام پر حملہ کیا
خب پس یعجوج مجوج کیا هستن؟ طایفه مغول و تاتار طایفه ای مغول و تاتار که سه تا حمله داشتن
که پس یک قوم هم مغول و تاتار کا طایفه ہے جو کہ انہوں نے تین حمله کیے ہیں
تا اینجا حرف ابوالکلام آزاد و نقل مرحوم الصاوی
یہ نظریہ ابوالکلام آزاد کا ہے اور علامہ طباطبائی نے بھی اس نظریے کو نقل کیا
اما مسئلہ این ہے کہ آقا این دکی که در آیه هست چگونه محقق شده هیچ کس به این اعتنا نکرده جواب نداده
اما قرآن میں آیات قیامت کے طور پر جو ذکر کیا ہے کہ جب خدا کا امر پہنچے گا دیوار کو دک کا یعنی توڑ دے گا اس دک کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہیں
ابو کلام آزاد خوب حرف زدی اما به اینجا که رسیدی در گل ماندی
ابو کلام آزاد نے اچھی گفتگو کی ہے لیکن اس دک کے قرآنی کو چھوڑ دیا ہے
صاحبان اقوال حرف دانش حرف زدید، عیبی ندارد. این آیه رو چه میکنید؟ خوب گوش کنید اینجا.
اور وہ لوگوں کے جنہوں نے ذوالقرنین کے تعیین کے حوالے سے اپنی اپنی آرا پیش کی اور سات مختلف نظریات بن گئے، تم نے بھی ان میں سے کسی نے بھی اس تک کے قرآن کو ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر چھوڑ دیا ہے،
بحث نہ کردم، حجمہ رو بحث کردم، حملہ رو بحث کردم، اما چگونه آمدن؟ قرآن میگه فمستطاعوا ان یظهروا و مستطاعوا ان نمیدونم چی ان یظهر لهم نقبا.
قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ اس دیوار سے عبور نہیں کر سکتے ہیں، اس سے گزر نہیں سکتے ہیں جب تک کہ امر خدا نہ آ جائے اور یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے.
چگونے شکست شو؟
تو یہ جو تین حملے انہوں نے کیے، یہ تین حملے کیسے کیے؟
مگر در اون آیه قرآن ندارد من کل حدب ینسلون.
اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیا اس قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ چھوٹ جائے گے تو ہر بلندی سے
از ہر کوہ و تپه سرازیر شدن، چیزی مانع آن نبود،
اور وہ اس طرح سے سرازیر ہو جائیں گے اور بہیں گے کہ کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنے گی.
دو، ان کے چگونے سات شکستے شد.
اور پھر کیا یہ انہوں نے جو تین حملے کیے تو اس تین حملوں میں یہ دیوار ٹوٹ گئی تھی؟ کس طرح سے ٹوٹ گئی؟
جون چرا بحث نہ کردی؟
تو اس حوالے سے کسی نے بحث نہیں کی.
و مرحوم علامه طباطبایی ادامه
مرحوم طباطبایی اس واقعه کو پھر آگے بڑھاتے ہیں
که اهل تفسیر و تاریخ برانم که قوم مغول همین آقایون تاتاری ها و مغولی هست. قوم یعجوج مجوج.
علامه نے کہا کہ اہل تاریخ اور اہل تفسیر
یہ
دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یعجوج و ماجوج یہی مغول میں.
دو، این که اکثریت قاطع اهل تفسیر و تاریخ میگن در قرن هفتم هجری این حجم محقق شده.
هفتم هجری
بله.
که اهل تفسیر بھی اور اهل تاریخ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت کے ساتویں سال یعنی ہوا ان کی طرف سے
قتل و غارتی کردن که بی سابقه بوده است.
کہ مغلوں نے ایسے قتل و غارت کو رواج دیا اور محقق کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی اس سے پہلے.
ہمیں جو گرفتن
یہ جس طرف رخ کیا انہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا.
چجور شده؟ چجور شده؟ مگر صد نبود؟
اگر یعجوج و ماجوج یہی ہیں تو کیا ان کے آگے وہ دیوار نہیں بنائی گئی تھی؟ مگر قرآن نے نہیں کہا تھا جب تک کہ امر خدا نہ آ جائے اور وہ دیوار ٹوٹ نہ جائے یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے.
مگر سب نبود است. چه شده؟
تو دیوار تھی اور وہ دیوار ٹوٹی گی نہیں تھی، پھر یہ نکلے کیسے؟
خیلی کسی از خودش سوال نمی کنه برای فهم قرآن عقل رو به کار بندازه؟
کوئی انسان سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لاتا؟ قرآن نے تو بتا دیا کہ یہ دیوار، اس دیوار کے بنائے جانے کے بعد ان کا حملہ رک گیا اور جب تک امر خدا نہ پہنچے اور یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے یہ نکل نہیں سکتے ہیں. قرآن نے یہ بتا دیا.
اے اہل تفسیر، اے اہل تاریخ، با قرآن چه میکنید؟
اے اہل تفسیر، اے اہل تاریخ، تمہارا اگر خیال یہ ہے کہ یعجوج و ماجوج جو کہ یہی قوم مغول ہیں انہوں نے ہفتوں میں ہجری میں حملہ کیا، اٹیک کیا اور قتل و غارت گری کو مثلا
قبول کرنے
کیا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھے بتا دیں کہ اس دیوار کا کیا بنا؟
قبول داریم که اون سد ساخته شده، منطقش هم میدونیم، میدانیم اسکندر ذوالقرنین ساخته است، میدانیم یعجوج و ماجوج در پشت این سد زندانی شدن.
تین باتیں ہم جانتے ہیں، دیوار بنائی گئی ہے، دوسری بات یہ کہ اس دیوار کو ذوالقرنین نے تعمیر کرائی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس دیوار کے بنائے جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج پیچھے بند ہو گئے ہیں، نکل نہیں سکتے
ہیں.
اب ادھر آپ تاریخ کی طرف آئیے، اگر تفسیر کی طرف آئیے تو وہ کہتے ہیں
ترکستان
چین کو فتح کیا، ترکستان کو فتح کیا،
بخارا رو فتح کردن، خارد رو فتح کردن، مر رو فتح کردن. اما
جن جن ایریاز کو فتح کیا ہے ان کا نام تاریخ میں آیا ہے، بخارا ہے، مر ہے،
قندهار، بخارا، خارد، مر، نیشابور مقاومت کرد.
قندهار، مر، نیشابور اور خارزم، ان علاقوں میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے.
یک نفر زنده نماند، بلکه یک دیوار هم سالم نماند.
تو جہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے وہاں پر نہ صرف یہ کہ کوئی ایک نفر بھی زندہ نہیں بچا بلکہ کوئی دیوار بھی باقی نہیں رہی.
در نیشابور و شہر باشتین،
نیشابور میں اور باشتین سٹی میں، باشتین ایک شہر تھا ابھی نہیں،
مردم مقاومت کردن. حاضر قضات شهر باشتین، خواجه قشیری ایستاد و طایفه سربداران رو تأسیس کرد.
تو باشتین کے جو خواجه قضات تھے ان کی سربراہی میں ایک مقاومت اور مقابلہ کرنے کی لشکر ترتیب دی گئی اور انہوں نے سخت مقابلہ کیا.
عده ای جوان با آموزش داد به نام سربداران، گفتن آماده ایم سربدار بدهیم در مقابل مغل حاضر نشویم.
تو اس چیف جسٹس نے کچھ نوجوانوں کو منتخب کیا، ان کی تربیت کی اور ان کا نام سربداران رہا، یعنی ایسے نوجوان کی جنہوں نے اپنے سر کو سولی کے لیے تیار رکھا ہو.
البته عده ای هم فراری شدن از نیشابور از شاگردان عطار که این میز با اوزون مورتانی و این قضایی ها اینجا فراریان از اون منطقه هست.
چیه مورتانی؟
میز با
اوزون میز با اوزون بله که البته این سربداران میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے، یعنی سب وہاں پر مقاوم نہیں ہوئے، کچھ بھاگ گئے.
نه نه سربداران نه اونا کشته شدن، اونا فراری شدن.
جو سربداران میں آگئے وہ تو مقاوم رہے اور وہ قتل بھی ہو گئے، اور جو سربداران میں نہیں آئے وہ بھاگ گئے. ان میں سے ایک مصباح الدین ہے، ملتانی بھی ہے. بڑا نام ہے.
بعد از اینکه اینجاها رو تسخیر کردن و نابود کردن، حمله به روس کردن تا لهستان و مجارستان رو نابود کردن.
جہاں پر مقاومت ان کے لیے ہو گئی اور وہ فتح نہ کر سکے، پلٹے روس کی طرف اور روس کو فتح کیا، لہستان تک پہنچ گئے.
اروپای شرقی را گرفتن،
مشرقی یورپ پر بھی قبضہ کیا،
به روم حمله کردن، واتیکان
روم اور واتیکان پر بھی حملہ کیا انہوں نے،
اونا رو مجبور به پرداخت جارستان رو نابود کردن.
جہاں پر مقاومت ان کے لیے ہو گئی اور وہ فتح نہ کر سکے، پلٹ گئے روس کی طرف اور روس کو فتح کیا، لہستان تک پہنچ گئے.
اروپای شرقی را گرفتن،
مشرقی یورپ پر بھی قبضہ کیا،
به روم حمله کردن، واتیکان
روم اور واتیکان پر بھی حملہ کیا انہوں نے،
اونا رو مجبور به پرداخت جزیه کردن
اور واتیکان والوں کو، روم والوں کو مجبور کیا کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں جزیہ دے دو.
اینجا قبول ہے جنایات مغل نقل شده.
تو یہ تاریخی واقعہ ہے،
گوش کنید اینجا یه نکته بگم. میدانید چرا بعضی ها روی خواجه نصیرالدین توتی حساسن؟
یہاں ایک نقطہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے خواجہ نصیرالدین طوسی کے حوالے سے بعض لوگ بہت حساس ہیں.
مغل آمده حمله کرده، همه جا رو نابود کرده، به بغداد حمله کرده، کتابخونه های بغداد رو آتش زده، حاکم شده.
مغلوں نے مختلف جگہوں کو فتح کرتے ہوئے بغداد پر حملہ کیا، بغداد پر قابض ہوئے، کتاب خانوں کو جلا دیا اور آثار مٹا دیا.
در اونجا خواجه قشیری در فاشتین مقاومت کرد.
خواجه قشیری نے باشتین میں مقاومت کی.
درست. خب اما اینا دیگه کسی نبود در مقابلشون مقاومت کنه، ایستادن، زندگی رو شروع کردن و شدن حاکم.
اما بغداد میں مقاومت نہیں ہو گئی، نتیجے میں یہ وہاں پر آگئے، پھیل گئے، قابض ہو گئے.
حکومت ایلخانی شروع شد، ایلخانان مغول.
تو مغول کا ایک قبیلہ ایلخان، ایلخان قبیلے نے حکومت کی وہاں پر.
یاد من باشد، ملت باید، مردم باید تاریخ بلد باشن، اما در تاریخ حبس نشن، از تاریخ برای آینده سازی استفاده کنن.
معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا علم رکھتے ہوں لیکن تاریخ میں زندانی نہ ہو جائیں، بلکہ تاریخ سے گزر کر اپنے زمانے کو سنواریں، تاریخ کو عبرت قرار دیں.
تاریخ باید پل شود، ابزار شود برای وصول به ساختن آینده.
تاریخ جو ہے وہ پل کا کام انسان کو دینا چاہیے کہ اس پل سے گزر کر انسان اپنے آئندہ کی تعمیر کرے.
حالا مغول ها آمدن همه جا رو گرفتن و حاکم از حکومت ایلخانی محقق شده
در
همه جا.
تو مغولوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کیا اور ایلخانی حکومت بن گئی.
یک عالم زبانشناس، فتین، مدیر وارد معرکه.
ایک عالم، ایک دانشور جو زبانشناس بھی ہے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور نہایت ذکی اور فتین ہے،
فیلسوف است،
یہ فلسفی بھی ہیں،
کلامی است،
کلام کے ماہر بھی ہیں،
استاد کل در هیئت و ستاره شناسی،
استرونومی کے بہت بڑے دانشور ہیں.
کتاب های عرفانی او قوغا میکنه
اور ان سے آثار عرفانی بھی باقی بچ گئے ہیں.
یک کتاب داره به نام آغاز و انجام،
ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے آغاز اور انجام.
از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم،
کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں اختتام ہوگا.
این کتاب آغاز و انجام در عرفان ابتدایی است.
یہ کتاب آغاز اور انجام عرفان کی ابتدائی کتاب شمار ہوتی ہے.
اما اوصاف الاشرافش قوغا کرده،
لیکن انہی کی ایک اور کتاب ہے اوصاف الاشراف.
صد مرتبه و مرحله از آیات قرآنی برای سلوک انسانی بیان کرده.
تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کتاب میں انسان کے سات سو مقامات کو قرآن کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا ہے.
پس باید این مرد مدرسه باشد.
معلوم ہوتا ہے کہ مرد مدرسے کے پروردہ ہیں.
باید تو حجرے بنشینا
اور ان کے ان مقامات انسانی کو جب انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی مدرسے میں گوشگیری میں عرفان کا درس پڑھانا چاہیے.
اوصاف الاشراف کبار رفتن به طرف حکومت نمیزازد.
تو جس نے اوصاف الاشراف لکھی ہو وہ سیاست میں کب آئے گا؟
بنشین تو خونه میگه نا.
تو یہ خواجہ ہیں، کسی مدرسے کا ملا نہیں جو کہ کسی حجرے میں بند ہو کے صرف چند باتوں کے خیالات پیش کرے، بلکہ یہ اہل میدان ہی.
میگه بابا مباحث عرفانی که تنبل آفرین نیست.
ان کے نظریے کے مطابق عرفان کے مباحث کے نتیجے میں اگر سستی پیدا ہو جائے تو یہ کہاں کا عرفان ہوا؟
خب نہ کچھ کنی، نہ خیلی خوبه ها، نہ خیلی خوبه. تصمیم گرفت جهان اسلام رو مدیریت کنه.
فیصلہ کیا کہ عالم اسلام کی مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، مدیریت اپنے ہاتھ میں لے لے.
ولذا وارد شد به دربار مغولان.
اس لیے فیصلہ کر کے مغلوں کے دربار میں آیا.
ہلاکو خان رو گرفت اداره کرد
اور ہلاکو خان کی فکر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا.
و سبب شد که مکتب تشیع شروع پیدا کنه و اونها را مسلمان کنه، دست از آدم کشی بردارن.
اور خواجہ نے جب سے ہلاکو خان تک رسائی حاصل کی اس کے بعد ہلاکو خان وہ ہلاکو خان نہ رہا، وہ بدل گیا، ظلم اور جور سے توبہ کیا اور مسلمان ہوا اور مکتب تشیع قبول کیا.
بابا آلان اشکال میکنن به خواجه، چرا رفتی؟ مغولان آمدن، حکومت بلال عباس منعرض شده، رها کنه جامعه رو؟ بگه مغول از بزنید بکشید یا نه؟ بگه من در مقابل مغولان هم وظیفه دارم.
آج بعض لوگ خواجه نصیرالدین طوسی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ظالم جابر اور ہجوم اور مہاجم سربراہان مملکت کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنی عقل سے سوچیں، انہوں نے قبضہ تو کیا تھا، ان تمام علاقوں پر یہ لوگ قابض ہوئے تھے، ایسے میں کیا خواجہ نصیر الدین طوسی کو اپنے حجرے میں رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے ظلم کا بازار مزید گرم رکھے؟
آقایان حاضرن به این که مغولان بیدین آدم خوش آدم خار جانی بمانند اما شیعه نشن.
ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سربراہان شیعہ کیوں ہوئے، تکلیف یہ ہے، ورنہ یہ کون سی عقل آپ کو کہتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تاکہ ان کا ظلم مسلسل باقی رہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی کے جانے کے بعد یہ ظالم اپنے ظلم سے رک گیا اور مذہب حق اسلام کو قبول کیا، تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟
درست همین کار خواجہ رو انجام داد با مزیت های بیشتر.
یہی خواجہ نصیر الدین طوسی والا کام حضرت امام خمینی نے بھی انجام دیا، لیکن کچھ اور مزیتوں کے ساتھ، کچھ اور خوبیوں کے ساتھ.
بشود خواجه انقلاب.
اور یہ خواجه انقلاب، البتہ لفظ خواجه انقلاب کی خوبصورتی فارسی ہی میں، اردو میں وہ مزہ نہیں رہے گا.
حالا تا اینجا بس خیلی واضحه، مشکل نداره.
تو یہاں تک بات تو معلوم ہو گیا کہ یاجوج اور ماجوج سے، یعنی ایک واقعہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد یہی مغول ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ہر طرف تباہی مچائی اور قابض ہوئے اور حکومت کی.
ذوالقرنین آمده سد و ساخته، حالا ذوالقرنین جناب کوروش باشه حرفی نداریم، آیا ابوالکلام آزاد و ببینید چه شده.
جناب ابوالکلام آزاد، آپ کی رائے کے مطابق ذوالقرنین کوروش ہے تو ہونے دو، کوئی بات نہیں.
همه تون تا اینجا جلو آمدید، اما با این آیت قرآن چه می کنید؟ فمس تاؤو ان یظهرو و مس تطاؤو لهو نقبا، نمی توانن از روی او عبور کنن، نمی توانن سوراخ کنن.
قرآن نے بتا دیا کہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور اس دیوار کے بنانے کے بعد یاجوج اور ماجوج بند ہو گئے. اب نہ یہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے اوپر سے پھلانگ کے آ سکتے ہیں، نہ دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں. قرآن نے تو یہ بتا دیا ہے. اب آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تین دفعہ حملہ کیا ہے؟
آیات مفسران از این آیات استفاده کردن که این قوم محبوس پشت اون سد.
تو مفسرین نے ان آیات سے یہی استفادہ حاصل کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس پہاڑی کے پیچھے رکے ہوئے ہیں، بند ہیں ابھی تک.
وَإِنْهَا حَقْ نَمِي تَوَانًا اَزِنْ زِنْدَانْ خَلَاسْ كَرَانْ.
جناب ذوالقرنین نے ان کے لیے جو زندان بنائی ہیں، اس جیل سے یہ نکل نہیں سکتے ہیں.
چھے بھی توانان ان وقتی کے وعدے خدا برسد.
کب یہ نکلیں گے؟ قرآن نے اسے بھی ذکر کیا ہے، جب خدا کا امر آئے گا، امر خدا آئے گا تو یہ نکلیں گے، اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو نکلیں گے.
سوال علامہ طباطبائی از مفسران این است،
علامہ طباطبائی نے اپنے ماسبق مفسرین سے یہ سوال کیا ہے
کہ آئیون چجور شد انہا صدر و خورد کردند و نابود کردند و آمدند خودتون گفتی
ان کا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس آیت قرآنی کی تفسیر میں کہتے ہیں جب تک امر خدا نہیں آئے گا جب تک یہ دیوار نہیں ٹوٹ رہی یہ نکل نہیں سکتے ہیں
اگر
اس طرح سے یہ نکلے
اگر یعجوج و معجوج همین تاتارها و مغولها باشن که آمدن
اگر به قول آپ کے یعجوج و معجوج یہی تاتار و مغول ہیں وہ تو نکل چکے ہیں اور حملہ بھی کیا انہوں نے
اگر بگیر نہ بابا یہ قوم دیگری هستن اونا کجا ہیں اون صد رو نشون بدید
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاتار اور مغول یعجوج و معجوج نہیں ہے یعجوج و معجوج کوئی اور مخلوق ہے
چند ہزار سال ادعی در پشت ایک جایی محبوس باشن
تو ایسی صورت میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کس قسم کے مخلوق ہے
کئی
ہزار سال سے بند ہے
این امت آدم کش آدم خور و و و اون آقا میگو و آبیان گوشی دارن به اندازه چی که این طرف این گوش لحافشونه اون گوشم نمیدم دوشکشونه من به اون آقا گفتم خب پس متکاشونه چی کار میکنه
که بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کہہ رہے کہ سنا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ یعجوج و ماجوج ان کے اتنے بڑے کان ہوتے ہیں کہ ایک کان کو بچھونا بنا کے ان کو اوڑھتے ہیں اوپر تو کہہ رہا میں نے پوچھا پھر اس سے پھر وہ تکیے کے لیے کیا کرتے ہیں
ہاں سر بابا یہ چیزای عجیب ہے نہیں کہ بابا اسلام دین عقل ہے
ہم ایسے ہی نانی اماں سے پتہ نہیں کس سے جو جو کہانیاں سنی ہیں ان کو واقعیت نہ بنائیں آخر اسلام کا دین عقل ہے عقل کا دین ہے
این مباحث رو که دارم مطرح میکنم مال این است که بابا اسلام باید خیلی از اسلام شائبه ندارد ما اسلام شائبه دار میکنیم
یه سارے آراء اس دقت کے ساتھ اس پہ پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ مشکوک نہیں ہے ہم اسے مشکوک بنا دیں
علامه طباطبایی از کل این آقایون تا آقای ابوالکلام آزاد سوال میکنه که آیا اینا که آمدن حمله کردن تاتار و مغول هستن یا نه جواب بده
علامه نے ان سب مفسرین سے سوال کیا ہے کہ یہ یعجوج و معجوج یہ تاتار اور مغول ہیں جیسے کہ آپ کا خیال ہے
اگر حسن کیا آمدن
اگر یہی ہے تو انہوں نے تو حملہ بھی کر دیا تو اس کے معنی
حملے کر دیا
دیوار پھلان چکے سوراخ کر دیا جیسے بھی آگے نکل گئے دیوار سے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک امر خدا نہ آئے یہ رکے رہیں گے
اگر نیستن مسئلہ کجا
اور اگر یعجوج اور ماجوج سے مقصود یہ تاتار اور مغول نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر وہ کہاں ہیں
در حالی که ما میدونیم آقا راه های عجیب و غریب تو دنیا چیه؟ آمدن توسط ماهواره ها بر همه جهان مسلط هم یه مورچه هم که راه میره نشون میدن
آج کے زمانے میں اس کرے ارض کے اوپر اتنی بڑی قوم کہیں پر رہ جائیں کہ جس کو قرآن نے کہا جب یہ نکلیں گے چھوٹ جائیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے سیلاب تو اتنی ساری مخلوق نظر نہیں آئے گی یعنی اس ماہوارے کے اس دور میں جہاں پر کوئی چونٹی پہ اگر گردش کرتی ہے چلتی ہے تو اس کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے
ان ہمیں ماہوارا دارن به دور جہان می کردن روز چند بار
یہ ماہوارے کا نظام اس طرح سے ہے کہ روزانہ کئی بار کئی ماہوارے دنیا کے گرد گردش کرتے رہے
کل دور جہان 39,000 کلومتر ہے بعضی از ماہوارا 5 بار می کردن پیدا نکردن
سے 39,000 کلومیٹر پھول زمین کا قطر ارگرد ہے تو یہ بعض دفعہ بعض ماہوارے 5 مرتبہ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں
ہاں ہمیں چند رو دارا مخابرے بھی کنا
اور وہ ہر جگہ سے تصویریں لے لے کے بھیج رہی ہوتے ہیں
مسافر میں فضا پیادے کردن ہاں ولی یعجوج و معجوج کو پیدا نہ کردن
تو انسان نے قرآت بالا پہ قدم رکھا اور اس خود قرآن عرضی خاکی پر جو کچھ ہے وہ پتہ نہیں چلا
بابا مگر وہ وقتی که شوروی بود پیمان سنتو و پیمان ناتو نبود
جس وقت رشیا کی وہ بڑی حکومت موجود تھی تو سیٹو اور ناٹو دونوں موجود نہیں تھی کیا؟
این آدرسی که شما از این سیٹ میدید مرز بین سنتو و ناتو ہے،
یہ جو آپ ایڈریس دے رہے ہیں دیار سرد سکندر یا سرد جو گھر نہیں، وہ سینٹو اور ناٹو کے درمیان ہے،
صحیح ہے؟ یہ آدرس کی شما میدید ہی ہے، پیپ نہ دارے، وہ مشکل نہ داری،
جو ایڈریس آپ نے دیا ہے وہ تو یہاں کا ہے،
ببینید جریان سینٹو با چشم الکترونیکش همه جا رو میدید، ناتو هم همینطور، آواکسا هم که بعدن آمدن
ببینید خبری نشد، سینٹو کی آنکھیں بھی نیٹو کی آنکھیں بھی ایک دوسرے کو
چشم الکترونیک،
ہاں بہت معلوم، یہ ایک دوسرے کو وہ الیکٹرانک نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی، اور بعد میں تو یہ آواز بھی آ گئے، پھر اس کے بعد ماہوارے آ گئے، تو ان تمام کے ذریعے سے کل جہان کو دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے یہ یادو جو مان
جناب ابوالکلام آزاد جواب بدے،
ابوالکلام آزاد بتائیے کیا ہے؟ اگر کوئی مغول اور تاتار کے علاوہ کوئی موجود ہے تو نظر آنی چاہیے، اگر مغول اور تاتار ہیں تو پھر وہ نکلے کیسے؟
اما یادتون باشه در اینجا چند تا حرف ما داریم از قرآن، یک این که قدرت ندارن ان یظهرو یا نقلی ایجاد کنن، دو این که اون وقتی که وعده خدا میرسد بک میشود این سر.
قرآن کی آیات میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ نہ اس دیوار کو بھلانگ سکتے ہیں نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں، بس یہ پھنسے ہوئے نکل نہیں سکتے ہیں، ایک تو یہ،
بس وہ حرف اول ما کہ جواب نہ دادی،
اور دوسرا یہ کہ امر خدا جب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، دوسرا یہ مسئلہ ہے،
اون حرف اول ما کہ جواب نہ دادی، اگر تاتار ہم که آمدن اگر نیستن کجا هستن،
بس وہ پہلا سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ یاجوج و ماجوج اگر تاتار ہیں تو یہ تو نکل چکے ہیں، اگر تاتار کے علاوہ کوئی مخلوق ہے تو وہ کہاں ہے؟
نوبت به سوال دوم میرسد کہ آقایان چرا دک رو معنا نکردی؟
دوسرا مرتبہ ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں وہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو قرآن میں دک کا ذکر ہے، دیوار کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، تم نے اپنے اس پوری بحث میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، دک کے قرآنی کی طرف
حالا خوب کوش کن خیلی خوب کوش کن، عجیبه اون وقتی که انسان این مرد رو مرمون اللہ می طبق میبینه خاضع میشه در مقابل،
علامہ طباطبائی کی ان ابحاث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو قدرت علمی کے سامنے انسان خاضع ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے،
دیکھ چہار تھا معنی تو کچھ بھی زیادہ،
اس بزرگوار میں تال اور ڈبل کاف دک
یا دک
یا چہار تھا معنی اگر استعمال ہو تو دک کا تو وہ بھی وہی دکر ہی ہے، ندار اور ڈبل کاف ہے، تو اس کے چار معانی پیش کیے ہیں،
تو کچھ کری ہم بچے با قرآن کھاری کھاری نمیخوام بعضی از مواقع بعضی از گله ها رو بکنم،
کبھی کبھی میرے جی میں آتا ہے کہ کچھ گله و شکوے کروں لیکن پھر اپنے اوپر
فقط این قضیه
کر کے روک لیتا،
با بی سوادی نمیشه قرآن رو معنا کرد،
اتنا کہوں گا کہ بی سوادی کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہے،
دیکھ چہار چھ معنا کرے تو لغت،
تو لغت میں دک کے دکن کے چار معنی ہیں،
یک همین ناهموار شدن و منحدم شدن و تمام شدن،
ایک معنی یہ ہے کہ کسی شیء ہموار کا ناہموار ہونا اور شیء موجود کا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونا،
معنی دوم خوب گوش کنید، معنی دوم دکار که در قرآن آمده فجلا و دکار دکن و کان کذا و کان امر ربی و امر ربی حقا
این درکا از دک یکی از معانی دک زلت خوب گوش کنید میگم الان معنا میکنم
در رو زمین کنید
همون سر
ایک دک که معنی زلت کنید فجعله دک وکانا مرد حقا دک کن یعنی زلیل ہونا
جناب پریان میگم زلیل یعنی چه
یعنی بی مقدار نمیتونه مانع باشه دیگه نمیتونه اون رو محبوس نگه داره میگن اینکه چی نیست ما توانمند شدیم جبر ثقیل داریم میتونیم بالا بریم
که ذلیل که معنی یه هست که اب یه دیوار اون که یه بحیثیت ہوگی
ما میتونیم سلطه پیدا کنیم
کسی زمانه میں اس دیوار کی حیثیت تھی یہ اسے عبور نہیں کر سکتے تھے اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنی جدید مشینری آ گئی کہ اس کے بعد اب یہ دیوار ان کے لیے بحیثیت بن گئی اس سے عبور کر سکتے
ہیں بلے تو در لسان عرب آمده جبلون دک یعنی جبلون ولی کوهی که میشه ازش بالا رفت قدرت بالا رفتن داریم ما جوان هستیم
لغت کی کتاب میں لسان العرب میں آیا ہے کہ جبل دک کے معنی یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی جس پر عبور کیا جا سکے جو حیثیت نہ رکھتا ہو
یعنی
رکاوٹ نہ بن سکتا
ہو یعنی ان سب دیگه مقاومت در مقابل ابزار رو نداره
اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر خدا کے آنے تک یہ اس پہاڑ سے عبور نہیں کر سکیں گے دیوار سے عبور نہیں کر سکیں گے اور جب امر خدا آئے گا جب خدا چاہے گا
دیکھیں
تو بس ان کے پاس اتنے اوزار ہوں گے کہ یہ ان کے بحیثیت ہو جائے گی
بلے قدرتی به بشر داده که بتونه همه این چیزا رو برداره
خدا انسان کو ایک ایسی قدرت عطا کرے گا کہ اس قدرت کے بعد یہ چیزیں ان کے رکاوٹ نہیں بنیں
گے سخر لکم ما فی الارض جمیعا بلے
اس لیے ہے کہ خدا نے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کو تمہارے لیے مسخر
یعنی بشر به جایی میرسد کہ این سد هم در مقابلش مانع نیست
یعنی بشر اپنی علمی توانائیوں کے ذریعے سے ایک ایسے مقام تک پہنچے گا کہ یہ چیزیں اس کے رکاوٹ نہیں بنیں گی
زمان صحابه مخاصر فرسونی تا بالای نمیدن گردگیس برن چه بساطی بایی میتونستن؟ بله فمس تاوانی از هرو ولی جاده کشیدن و رفتن
ایک زمانہ تھا کہ بہت سارے علاقے کٹے ہوئے تھے اصلا فرسون یہاں کے لوگ گلگیت نہیں جا سکتے تھے نہیں جا سکتے تھے لیکن اب کیا ہے بلو جو نہیں کیونکہ اسباب فراہم ہو گئے وسیلہ بن گیا روڈ نکل گئے اور کوئی جگہ کوئی رکاوٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا
راہ ها وسیع شده راہ ها اسفالت شده ارتباط طرق آمده تنوع وسائل آمده هلیکوپتر آمده نمیدونم هواپیما آمده او آمده او آمده او آمده او آمده میره
اب یا تو راہیں وسیع ہو گئی ہیں یا تو وسائل زیادہ فراہم ہو گئے ہیں یا راہیں وسیع ہونے کی وجہ سے انسان آسانی سے جا سکتا ہے یا اگر راہ نہیں بھی ہے تو مثلا جہاز ہیں ہیلیکاپٹر ہیں اور چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے انسان عبور کر سکتا ہے
پس در حقیقت وعده خدا به دکا در مورد صد این است که مجتمع بشری ترقی تکامل علمی
فجعله دکا کا ایک معنی جو پہلے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیوار کا ٹوٹنا دوسرا معنی جو بیان کیا وہ یہ کہ دیوار نہ بھی ٹوٹے اپنی جگہ پہ باقی بھی رہے تو یہ بحیثیت ہو جائے گی انسان
امت ها به هم نزدیک میشن ارتباطات وسائل ابزار به دست همین بشر ساخته میشه
انسان کی مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے تجارب سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی
به طوری کہ صدی نمیتونے بین اونها حائل بشه
اس طرح سے کہ کوئی دیوار یا کوئی پہاڑ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی
حالا در حقی صد در ہر ناحیه از دنیا کے بجے
اب یہ دیوار کہیں پر بھی ہو
این بعد علامه طباطبایی بھی از مراحل قرآن
علامہ طباطبائی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی آئندہ کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتی ہے
بلے بشر به کجا میتونه برسه
یہ قرآن اس زمانے میں بتا دیا جب اونٹوں میں گدھوں میں خچروں میں سفر کرتے تھے, اس زمانے میں بتا دیا کہ انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے.
در اون زمان قدرت نرم نداشتن, قدرت بالا رفتن نداشتن, اما حالا با مسائل میتونن نرم بزنن, میتونن بالا برن. چه ایبی داره؟
اس زمانے میں کسی پہاڑ کو کھودنا آسان کام نہیں تھا, یا کسی صعب العبور پہاڑ کو کراس کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں یعنی قرآن نے بتا دیا کہ زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں علمی ترقی ایسی ہوگی کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی.
علامہ طباطبائی می فرمایا, گوش کنید, مؤید این حرف من آیه سوره 97 سوره انبیاء است.
علامہ طباطبائی نے اس دوسرے معنی کو پیش کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی تائید کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 ہے
کہ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج. دیگه اینجا بحثی از سرش نیست. بله,
چونکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 میں اس دیوار کا تذکرہ نہیں ہے, وہاں پر یوں ہے کہ جب یأجوج و مأجوج کو بول دیا جائے گا.
پس معنا چی شد؟ معنای آیه در سوره کهف این شد که بشر استعداد ترقی و تکامل دارد و میتواند بر همه موانع غالب بشود, حتی اینکه سد سکندر باشد یا سد نمیدونم کوروش باشد, هر چی که باشد.
که انسان قادر ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہے, ولو سد سکندر ہو, یا یہ کہ جو کرنے کی بنائی ہوئی دیوار ہو اس سے بھی گزر سکتا ہے.
عجب ببینید, یہ دانشمند وقت حرف میزنه, دانشمند وقت حرف میزنه, یه فیلسوف وقت حرف میزنه, اسی عمل اکده هایی که کتاب نویسه نیست که
ایک دانشور اگر کتاب لکھتا ہے اس طرح تحقیق کرتا ہے. یہ جو کھانے پینے سے جن کا شرف ہے وہ کبھی کبھی یہ ستم کرتے ہیں کہ قلم ہاتھ میں لکھ کے نام رکھتے ہیں, اس کا نام کتاب. ان کی طرف سے نہیں ہوتا.
گفتی برات دیکھ چار تا معنی سے دو تشکر
دستن کے چار معنی میں سے دو بیان ہوئے
و برای دو تا معنی سے
دو معنی ابھی باقی ہیں, ان کو بھی سنیے.
معنی سوم دفن کردن است.
تیسرا معنی ہے دکر کے دفن کرنا.
آن به واسطه یه طوفان ها, باد ها, سیل ها, رانش ها و این خروار ها خاک و چه و چه بیان صد رو به پوش من رو دفن کنن. یه همین معنی
دکر که معنی دفن کر دینا, مثلا طوفانوں اور سیلابوں آندھیوں کے نتیجے میں اطراف سے اس طرف اس طرف مٹی اتنی جمع ہو جائے کہ وہ دیوار اب دیوار باقی نہ رہے, دفن ہو جائے.
صحاح اللغه نقل کرد دکک ترحا, یعنی شاه را, دکک ترحا یعنی شاه را به خاک انبار دادن, بار کردن تمام تو دفن کردن جا رو.
صحاح اللغه نے نقل کیا کہ دکک ترحا کے معنی یہ ہے کہ بھر کر ختم کر دیا, دفن کر دیا. یہ معنی کیا ہے؟
نام یہ معنی ببینید چند ہاں قرآن رو بیر فهمی.
یہ ایک معنی ہے.
معنی چهار
چوتھا معنی
این است که کوه رو از گلولای پر کرد.
چوتھا معنی یہ ہے کہ کسی پہاڑ کو گارے سے بھر دینا, گارا اور سیلاب کا کیچڑ ہوتا ہے اس سے بھر دینا.
این همه زمان 3000 سال زمان گذشته, چقدر تحویل و تحول در زمین آمده,
کتنے سال گزرے ہیں اس دیوار کو بنائے ہوئے, 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے.
بعد
اور اس کی اس عرصے میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں جغرافیائی.
بعد میگوید از صفحه نقل میکنه با تدکت الجبال ای سارت رابیتا من طیر.
اور صحاب سے نقل کیا ہے کہ تدکت الجبال
ای سارت رابیتا من طیر,
گارے اور کیچڑ سے کسی پہاڑ کا ٹھک جانا.
اونا نیک رسم میاد اما سیل آمد چه چه چه
تنسن ہو
دیکھو یعجوج اور ماجوج اس سے عبور نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ سیلابوں سے اور آندھیوں سے اور طوفانوں کے نتیجے میں اتنا گہرا اور کیچڑ اس کے اوپر پڑ گیا کہ اس کے نتیجے میں وہ دیوار باقی نہ رہی
مرحوم علامه اینجور تمام کنم خیلی داره وقت گفتم که مرحوم علامه میگوید اما اون قولی که گفتم اون قول دوم اون قول اقرب حساب
علامه نه این چار معانی میں سے که حتی جعله دکا وکانا حتی اذا جاء امر ربی جعله دکا اس کا معنی اس نے اس طرح سے کیا کہ وہ دوسرا معنی زیادہ علامہ کے
نظریے ہے یعنی جامعه بشری به ترقی میرسد چه صد ذوالقرنین هم نمیتونه مانعش باشه
اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے معنی کے مطابق کہ اگر وہ دیوار قائم بھی ہو تو دیوار سے حیثیت ہوگی معاشرے میں علمی ترقی اتنی ہوگی کہ اتنے اوزار اور اسباب ان کے پاس ہوں گے کہ یہ دیوار اس کے ان کے لیے کوئی بحثیت ہو جائے گی
اما مس تا اینجا معلوم شد یعجوج مجوج کیان دیوار کجاست چی او رو ساخته و مسئله دک چیان
کتنے اقوال ذوالقرنین کے حوالے سے اس دیوار کے حوالے سے یعجوج اور ماجوج کے حوالے سے پائے جاتے تھے اور نقل ہوئے لیکن تک کو ذکر نہیں کیا تھا مرحوم علامہ نے تکم کو ذکر کیا اس کے چار معنی بیان کی اور اس میں سے دوسرے معنی کو ترجیح دی
ما روایاتی داریم که به حد تواتر معنوی یا فکری اجمالی به حد تواتر اجمالی رسیده یا به حد استفاده از سریع فریده یا خوبیشون
اب قرآن کی این آیات سے نکلتے ہیں احادیث کی طرف تو ہمارے پاس اتنی کثرت تعداد میں روایات فریقین کی طرف سے ہمارے تک پہنچی ہیں کہ ان کو اگر تواتر اجمالی نہ بھی کہیں تو کم از کم استفادے کے حد تک ہے مستفیدہ روایات تو مستفیدہ ہیں
اینجا حرف مرحوم علامه طباطبایی تمام شده ها دیگه کلام ایشون نیست
یہاں تک علامہ طباطبایی کی گفتگو کے ختم
بس جواب ایشون به امر کلام معاذ
اور چند سوالات علامہ طباطبایی کی طرف سے علامہ آزاد کے اوپر بات کی گئی میرے پیش کیے گئے
شیعہ باید به خودش ببال
اور
آپ
کہہ رہے کہ تشیع کو ناز کرنا چاہیے ایسی شخصیات کے اوپر کہ ہم میں ایسے افراد ہیں
روایاتی در حد استفاده یا تواتر
اب آپ فرماتے ہیں کہ روایات یا حد تواتر میں ہیں یا حد استفاضہ میں ہیں
از طریق شیعہ و سنی
اور یہ روایات بھی صرف ہمارے خاصا طریقے سے نہیں بلکہ خاصا عامہ دونوں طریقے سے اہل سنت اور شیعہ دونوں
طریقے سے جناب مولا امیر المومنین رو ذوالقرنین امت
جو روایات ہیں کم از کم در حد استفاضہ ہیں ان میں حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس امت کا ذوالقرنین خطاب دیا گیا ہے
شهر من نیست حرف بزن از دهان من بزرگتر است این حرف ولی میخوام یک پردی داشته باشم به عنوان یک احتمال
آن فرماتے ہیں کہ میری شان کے مطابق نہیں ہے جو شان کے مطابق نہیں ہے کہ یہ معنی ہے کہ میں بلند ہوں کہ میں نیچے ہوں یہ رائے بہت بڑی ہے
بڑی چیز تو ذہن میں نہ آمد
لیکن ایک رائے ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں
باون این چه
ذوالقرنه نمیتواند کوروش باشد به برکت این روایت. هر که بگوید
این فرد آرام زیادہ قابل توجہ رائے ابو سلامہ آزاد والی رائے تھی کہ اس نے بتا دیا کہ ذوالقرنین یعنی کوروش نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں روایات مستفیضہ کے ہوتے ہوئے ذوالقرنین سے مراد کوروش لینا صحیح نظر نہیں آتا ہے.
چرا روایت کو ببینید؟
اس لیے کہ ان روایات کو دیکھیں.
روایت اول در اکمال الدین صدوق زود میخونم ان ابی بسر ان الباقر علیه السلام.
شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال الدین و اکمال الدین امام میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق نے فرمایا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے لیکن عبد صالح تھے. اچھا پہلے بھی آقا نے اشارہ کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ذوالقرنین مولد خطاب و خدا واقع ہوا ہے لہذا احتمال جاتا ہے کہ یہ نبی ہو. فرمانے کے روایت میں آیا ہے کہ نبی نہیں تھے لیکن عبد صالح تھے.
ولی اون آیات دال بر این است که بر غیر نبی هم ملائکه می آید. اینو باید دید یادتون باشه.
تو وہ آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ غیر نبی پر بھی فرشتے آ سکتے ہیں.
ولیکن عبدا کان عبدا صالحا احب الله فاحبه الله. اوچ کنید
ان تعبیروں پہ توجہ رکھیے گا. ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ ایک عبد صالح تھے جو خدا سے محبت رکھتے تھے اور خدا بھی اس سے محبت رکھتا تھا.
فناصح للہ فناصحہ.
ذوالقرنین نے خدا کے لیے نصیحت کی اور خدا نے بھی اسے نصیحت کی.
اما نصیحت رو میخوام معنا کنم. خوب گوش کنید. اینجا یک حرف میخوام بابی براتون باز کنم یه معنای دقیقی معلوم
بشه. ناصح لله و ناصحه. ناصح نصیحت که معنی تو نصیحت که معنی کیا ہے؟
ببینید ما بابی داریم در کتب روایی النصیحت لائمة المسلمین.
کتب روایی میں ان روایت سے متعلق جو کتابیں ہیں حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں ان میں آیت ایک باب ہے النصیحتو لعیمت المسلمین.
یعنی بنده با دهان ناطاهر هم برم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه و نصیحت کنم
که عنوان یعنی جو حدیث کا کہ اس باب کا جو عنوان ہے اس عنوان سے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے اس ناپاک منہ سے جا کے امام جعفر صادق کو نصیحت کروں.
ہاں امیر المومنین به مردم کوفه گفت لی علیکم حقا و لکم علیک حق.
امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ میرا تم پر حق ہے اور تمہیں بھی مجھ پر ایک حق ہے.
اما حقکم علی فالنصیحت لکم.
اما تمہارا جو حق ہے میرے اوپر وہ یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں.
اما حق علیکم فمی رسیدہ والنصیحت فی المشہد والمغیب. شما منو نصیحت تو نیتی که ما داری بیتر منو بکنی عجیب واقعا.
تو روایت یہ ہے کہ سامنے بھی پیچھے بھی ابھی پیچھے قریمہ ہیں ہم نصیحت کو نمائی نصیحت کرنا ہے
نا ہم سے نشد بنا چه در مقابل من که من هستم چه نبایدم تو نصیحت کنی هر کتون بزنی در نظر نه
نه نه که جانب سامنے رہوں یا سامنے نہ رہوں مجھے نصیحت کرو.
ممکن این سوال از شما بکنم ببین خود امیرون در
که باید امیرالمومنین نصیحت کرد.
نصیحت کا جو معنی ہمارے معاشرے میں رائج ہے اہل دین کے پاس، اگر وہی معنی ہم یہاں روایت سے لینا چاہیں تو عجیب مصیبت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اس ذہن ناپاک سے جا کر معصومی کو نصیحت کریں.
میخواب نصیحت و نصح معناکم،
لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نصیحت کا ترجمہ یا نصح کا معنی صحیح طرح سے سمجھیں کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے.
نصح مقابل قش هست.
کیا بات ہے.
دیکھیں، جب بھی آپ کسی لفظ کا معنی صحیح طرح سے سمجھنا چاہیں گے تو اس کے طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ کہ اس کا جو مقابل کا لفظ ہے اس کو سمجھیں. اسی کے طور پر اشیاء
نص خلوص تخلیص.
نص کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے غش یا غش. دیکھیے، غش یعنی کسی مال کے ساتھ دو نمبر کی چیز کو مخلوط کر دینا. اس بنا پر نسخ کے معنی ہو جائے گا خالص.
نسخ والخلوص من القش،
خالص ہونا یہ ہے نسخ کے معنی.
یعنی مردم شما خالصا برا من باشید، دنیا و و و و منصب براتون اثر نکنه.
حضرت نے فرمایا کہ مشہد میں بھی مقیم میں بھی تم نصح بن جاؤ، اس کے معنی کہ تم میں تمہارے سامنے رہوں یا نہ رہوں تم صرف میرے ہو جاؤ، یہ معنی ہے. نہیں کہ مجھے نصیحت کرو، آگے ہدایت کرو، مثلا ارشاد کرو، ہوتی کرو.
کش پر ہر ناخالصی اطلاق میشه.
کش یا قش جو ہے وہ ہر ناخالص کو کہتے ہیں.
شیر مخشوش، برنج مخشوش، چای مخشوش، گوشت مخشوش، نمیدونم زنجات مخشوش،
طلای
مخشوش، مخشوش، نقره مخشوش، مسالجات مخشوش. با با با
ابھی تو نام یہ جو مخصوص چیزیں ان کی فہرست تھوڑی بتا دیا ہمارے، مگر دودھ میں پانی ملا کے دودھ بنا کے اس کو ملاوٹ بہت اچھا ترجمہ. مخصوص کے معنی ملاوٹ، ملاوٹ شدہ. تو کبھی کبھی انسان بھی کسی رہبر کی نسبت ملاوٹ شدہ انسان ہو جائے، اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ ہو جائے.
میں تو ماں برا شما مخصوص نیستم، شما مخصوص نباشید.
آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بھی خالص ہوں، اسی طرح سے تمہیں بھی چاہیے کہ میرے لیے خالص ہو جاؤ اور ملاوٹ کے ساتھ میرے معلوم جائے.
پس نوس به معنای خلوص و پاکی از هر گونه ناخالصی است.
پس نوس به معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہونا، صرف ہونا.
در منطقه امیر المومنین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الا ناخالصی است.
بله خالص.
اما امیر المومنین کے احاطے میں آئے تقریر میں حصار باندھ کے بتا دیا کہ نہ ہم ہو نہیں سکتے ہیں، وہ خالص ہیں.
من خالص، خالص و خاطر شما خالص بشید.
تو تم میرے اس خلوص سے جب فائدہ اٹھا سکو گے کہ جب تم خود بھی خالص ہو جاؤ.
بلزا این خوبه نسوح هم که میگن مده هم اینجا یا ایالدین آمنو توبه الله توبتا نسوح. بابا توبه مقشوش نکنید، توبه خالص بکنید.
اور وہ توبہ نصوح کو بھی اس کے توبہ نصوح کہتے ہیں کہ کسی اور مفاد کو حاصل کرنے کی شکل توبہ نہیں بلکہ خالص توبہ، خالص توبہ.
بس توبہ نصوح ہم معنوش معلوم شد.
توبہ نصوح ہم شدی.
خب انشاءاللہ این بحث ادامه داره، این بحث ادامه داره، چون ما نرسیم حرف خودمون بود، دعای خودمون رو اثبات کنیم.
یہ پانچ سالی جاری ہے اور چاہتے تھے کہ آج پانچ کو تمام کریں لیکن ختم نہیں ہوا.
ہم خاص ذوالقرنین رو در دو جلسے بحث کنیں، ولی خودشون کو صد یاد جو جمعہ
ہم چاہتے تھے کہ ذوالقرنین کو دو جلسوں میں ختم کریں، معلوم ہو گیا خود صد یاد جو جمعہ موجود ہوگا.
یہ تو کہ دلیل شاید ہفتہ جلسہ انشاءاللہ نہ تمام. بس اللہ